تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سند کے اعتبار سے بڑی مضبوط اور صحیح حدیث ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالی پر پورا توکل کرو، پورا بھروسہ کرو، تو اللہ تعالی تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیں. پرندوں کی طرح رزق دیں جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. تغدو خماسم و تروح دکان. پرندوں کو دیکھو کہ کسی نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنا رکھا، کسی نے کوئی اسٹور گودام نہیں کر رکھا غلے کا، روٹی کا، گوشت کا، اپنے کھانے پینے کے سامان کا. رات کو آرام سے چین سے سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنے تراش کے معاش میں نکلتے ہیں، اور جس وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھوکا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے تمام کائنات کی ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقر رہا و مستودع. فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. اور کس طرح پہنچاتا ہے کہ یعلم مستقر رہا و مستودع. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جانور اس کا مستقر کہاں ہے، مستقر کہاں، ہمیشہ پرماننٹ ایڈریس، جو مستقل رہائش کی جگہ وہ کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہ مستودعہ، اور جو عارضی ٹھکانا ہے وہ بھی پتا ہے کہ مستقل ٹھکانا تو اس کا کھلا جگہ ہے، عارضی طور پر آج کھلا جگہ رات گزارے گا، یہ بھی پتا ہے. کل ان کی کتابیں میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم میں اور پہنچاتا ہے، کیسے کیسے پہنچاتا ہے، کیسے کیسے پہنچاتا ہے انسان کبھی سوچتا نہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اور اس کائنات کے اندر پلنے والی مخلوق بذات خود ایک ایک مخلوق اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ کا ایک معجزہ جو آنکھوں سے دکھا جاتا ہے. یہ کسی صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے گھر کا راستہ ہی بند کر دیا ہے، لہذا درخواست ہے کہ گاڑی نمبر R9972 ہٹا کر شکریہ کا موقع دیں. کہیں راستے میں کھڑی کر دی ہے کسی صاحب نے گاڑی 9972 R9972، یہ جن صاحب کی ہو براہ کرم وہ ہٹا لیں تاکہ راستہ کھل جائے لوگوں کے لیے. کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، کس کس طرح فرماتے ہیں، اور ہر مخلوق کو. مخلوق کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کی بڑائی کو دیکھو تو اس کی کوئی انتہا نہیں. مخلوق کی بڑائی کی جیسے بڑے 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 جانور ہیں، اور چھوٹائی کو دیکھو تو اس کی کوئی انتہا نہیں. چھوٹائی، ایک مرتبہ ہمیں ایک ہمارے دوست لے گئے تھے ایک فارم میں، کیٹل فارم ہمارے دارالعلوم کے پاس ہے، وہاں یہ جانوروں کی نسل کشی کا کام ہوتا ہے ہوتا تھا. تو انہوں نے ہمیں منظر دکھایا کہ ایک جانور کے مادے کا ایک قطرہ چھوٹا سا وہ لگا دیا شیشے کے اوپر، اور اس کے اوپر خوردبین نصب کر دی. وہ چھوٹا سا قطرہ تھا، خوردبین سے جو دیکھا تو وہ قطرہ کیا تھا، پوری کائنات. اس قطرے میں لاکھوں، بلا مبالغہ، لاکھوں کیڑے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے، لاکھوں. اور وہ کیڑے ایسے تھے کہ ان کے اندر سر بھی تھا، ان کا جسم بھی تھا، اور جب جسم تھا تو ان کا ظاہر زی روح ہے تو ان کے اندر اس میں دل بھی ہوگا، اس میں جگر بھی ہوگا، اس میں سبھی کچھ جو مشینری ہوتی ہے ایک جاندار کے اندر وہ ساری ہوگی. وہ ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ سکتی لیکن انہوں نے ساری مشینری ہے، اور جب مشینری ہے تو ان کی غذا بھی ہے کوئی نہ کوئی، غذائی کے بغیر تو زندہ رہ نہیں سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی غذا پہنچا رہا. یا علم مستقر رہا ہوگا سودا. اور بڑائی کا عالم یہ، ایک روایت لکھی ہے تو اسرائیلی قسم کی روایت لیکن کچھ بعید نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی ساری دنیا کے اوپر، جانور اور پرندے اور درندے اور چرندے اور سب سبھی کے اوپر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کروں، جتنی مخلوقات ہیں ان کی دعوت کروں، اور ان کے مناسب ان کے لیے کھانا کا انتظام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کر کے دیکھ لو، کہاں کرو گے؟ کہ جی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو ہے کر دی جائے تاکہ اچھا ٹھیک ہے تیاری کرو. تو مہینوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یہ سوچ سوچ کے کہ کون سے جانور کے لیے کیا غذا ہوتی ہے، کون سے جانور کے لیے کیا غذا ہوتی ہے، مہینوں اس کے لیے انتظامات کیے، گودام تیار کیے غلہ اور کسی کے گندم اور جو اور خدا نے کیا کچھ وہ سمندر کے کنارے لگا دیے، میلوں میں سارا غذا. جب کچھ لگا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا, اللہ یہ میں نے انسان تو کر دیا ہے, اب آپ اپنی مخلوق کو بھیجیے. اللہ تعالیٰ کا اچھا ٹھیک ہے, ایک مخلوق کو پہلے بھیج دیتے ہیں. تو ایک مچھلی سمندر سے نکل کے آ گئی, اس کو کھلا پہلے. وہ مچھلی کیا تھی؟ وہ پہاڑ تھی. خدا نے کتنی بڑی مچھلی ویل ہوگی, خدا نے کیا ہوگی, بڑی زبردست مچھلی. تو اس نے جناب جو سارا ذخیرہ لگایا تھا سمندر کے کنارے میلوں میں, تو ایک طرف سے جو اس نے کھانا شروع کیا تو کھاتی چلی گئی, کھاتی چلی گئی, کھاتی چلی گئی, یہاں تک کہ سارا ذخیرہ وہ اکیلی چک کر گئی. اور کہنے لگی اور لاؤ, تو سلمان علیہ السلام نے مقبل یہ سارا ختم ہو گیا. تو کہنے لگی کہ میں اتنے سال سے پیدا ہوئی ہوں تو آج تک کبھی بھوکی نہیں رہی سوائے آج کے دن. اللہ نے ہر روز میرا پیٹ بھرتے ہیں, لیکن آج تمہاری دعوت کے چکر میں آ گئی تو اس کی وجہ سے آج بھوکی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک تھی, تم کہتے پوری مخلوق کی دعوت کرنے کا ارادہ. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور دیکھو ان جانوروں کو دیکھو, ان کا بھروسہ کتنا کامل ہے اپنے رب جو. یہ اتنا کھانے والی مچھلی وہ اپنے واسطے ذخیرہ نہیں کرتی, وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں سال بھر کا انتظام اکٹھا کر لوں. جانتی ہے جب صبح کو اٹھوں گی اور نکلوں گی تو میرا مالک میرا رازق مجھے دے دے گا, میرے مطلب کے مطابق دے گا. اتنا بھروسہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. پرندے ہیں, ہر ایک کے لیے الگ غذا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قسم کی ہو. کوئی پتے کھاتا ہے, کوئی گوشت کھاتا ہے, کوئی دانے کھاتا ہے, کوئی کچھ کھاتا ہے. ہر ایک کے الگ ذوق ہے, ہر ایک کا الگ شوق ہے, ہر ایک کی الگ غذا ہے. لیکن کسی کو رات کے وقت میں فکر نہیں ہے سوتے وقت کہ صبح کو کیا کھاؤں گی. رات کو پرندے دیکھو یہ سب جا رہے ہیں ابھی سب اپنے آشیانوں کی طرف, اس وقت پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا, اور ادھر آفتاب غروب ہوگا اور ادھر یہ آرام سے چین کی نیند سو جائیں گے. یہ فکر نہیں کہ صبح کو کیا ملے گا. جب صبح اٹھیں گے تو نکلیں گے, پتہ ہے نکلیں گے, اور نکل کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ. تو حضور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے وہ جو دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر حقیقی توکل کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں رزق دیں جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا کرنا, کہ بھوکے نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے واپس. لیکن ذرا غور کرو کیا مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں. توکل کی حقیقت بھی بتا دی اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا. توکل کی حقیقت یہ پرندوں کی مثال دی نا, تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کوئی کوشش نہ کرے, ان کی بھی تقدیر ہو گئی کہ پرندے جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو گھونسلے میں پہنچا دیتا. جہاں پرندہ جس گھونسلے میں ہے وہاں پر پہنچا دیتا کہ نہیں؟ لیکن ان سے بھی یہ کہا کہ نہیں گھونسلے میں نہیں, باہر نکلنا پڑے گا. تو باہر نکلتے ہیں گھونسلوں سے تلاش میں, تغدو خماسا, صبح کے وقت میں خالی پیٹ نکلتے ہیں. ارے جو قدرت میں تھا وہی پہنچا دیتا, وہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہے باہر, وہی پہنچا دیتا گھونسلے میں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں ہلاؤ, اپنی طرف سے حرکت کرو اور جب حرکت کرو تو اس وقت یہ اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جب میں حرکت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے مناسب مجھے عطا فرمائے گا. یہ ہے توکل. نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے آدمی اور کہے کہ میرے پاس خود آ جائے گا, یہ نہیں. تغدو فی ما تھا, صبح کے وقت میں نکلتے ہیں جانور تلاش رزق میں نکلتے ہیں. تو مثال یہ دی کہ ایسے ہی تم بھی نکلو, لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو. بھروسہ اس پر نہیں کہ فلاں کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے مجھے پیسے مل جائیں گے, فلاں کے پاس جاؤں گا وہاں سے مل جائیں گے. بھروسہ اللہ پر رکھو کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن دینے والا ذرا حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے توقع. تو جب تم پھر دوسری بات کیا کہ توکل یہ کہ انشاءاللہ ملے گا, اور بہت لمبی چوڑی امیدیں باندھنے اور منصوبے باندھنے کی ضرورت نہیں. جس نے آج دیا وہ انشاءاللہ کل بھی دے گا. یہ جب سارا سال کے اور ساری عمر کے منصوبے بنانے کی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دیا ہے, ہاتھ پاؤں ہلائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاتھ میں پاؤں ہلاؤ, ہم نے ہلائے اور دے دیا اس نے. دوسرا یہ کہ ہاتھ پاؤں بھی ہلاؤ جائز طریقے سے. یہ سمجھو کہ صاحب ہاتھ پاؤں میں اگر جب تک حرام کام نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, فریب نہیں کروں گا, اس وقت تک مجھے نہیں ملے گا. سارے پرندے سے سبق لو کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے. تو تم اللہ کے حکم پر عمل کر کے رزق کمانے کی کوشش کرو اور اللہ نہ دے تمہیں, محروم کر دے گا تمہیں. جو کتوں کو دے رہا ہے, خنزیروں کو دے رہا ہے, جو درندوں کو دے رہا ہے, وہ تمہیں نہیں دے گا. جب تم اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے نکلو گے تمہیں نہیں دے گا, بھوکا رکھے گا تمہیں. کیسی بدگمانی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یہ سوچ کر کے صاحب اگر سود چھوڑ دیا تو ہماری آمدنی بند ہو جائے گی, اگر ہم نے رشوت چھوڑ دی تو آمدنی بند ہو جائے گی, جھوٹ اور فریب چھوڑ دیا تو آمدنی بند ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے. اس بدگمانی ہی کو ہٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پرندوں سے سبق لو, اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پیٹ بھرتے ہیں. ہاں ایک بات سمجھ لو, پیٹ بھرنے کا تو ہے وعدہ, رزق دینے کا وعدہ ہے, لیکن یہ تعیشات اور ٹپ ٹاپ کا وعدہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک اونچا معیار مقرر کر لیا, ذہن میں بٹھا لیا کہ ایسا بنگلہ ہونا چاہیے اور ایسی کار ہونی چاہیے اور ایسا فرنیچر ہونا چاہیے اور ایسے قالین ہونے چاہیے, اور وہ آفر کا کے ساتھ یہ تو ملتا نہیں. تو یہ بات تو نہیں, لیکن ہاں بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گارنٹی لیا کہ بھوکے انشاءاللہ نہیں رہو گے. اور شروع میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ان تعیشات کی قربانی دینی پڑے, لیکن بالآخر یاد رکھو راحت اور سکون ان تعیشات کے اسباب کا نام نہیں. راحت اور سکون دل کے اور ضمیر کے اطمینان کا نام. کوٹھی بنگلے بنا لو, دیوار سے دیوار تک قالین سجا لو, دس دس کاریں اپنے ساتھ رکھ لو, نوکر اپنے گھروں کے اندر رکھ لو, لیکن دل میں سکون نہ ہو, قرار نہ ہو, ضمیر میں بے اطمینانی ہو, تو یہ سارے اسباب بیکار ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور جھونپڑا ہو اور کھجور کی چٹائی ہو اور دال روٹی ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان ضمیر کا عطا فرمائے تو وہ ہزار درجہ بہتر ہے ان کو تو بنگلو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ضمیر کا اطمینان سکون. تو اس واسطے حدیث کا جو سبق ہوا وہ یہ کہ حلال طریقے پر اتفاق کرتے ہوئے جد و جہد کرو, اور اس جد و جہد کے اندر بھروسہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ وہ عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. جب یہ رکھو گے تو انشاءاللہ تمہیں رزق ملے گا اور پورا ملے گا. تجربہ یہ ہے، تھوڑی جوڑی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں شروع میں، لیکن اللہ جل جلالہ پھر نوازتے ہیں اور دوسروں سے اچھا عطا فرماتے ہیں اگر آدمی حلال کا اہتمام کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کو کرا دوں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے اوپر حدیث کے تحت کہ اس میں صراحتاً توکل کی تعلیم ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اشارتاً کسب معاش میں اعتدال کی ترغیب ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھنا، اور اتنا انہماک بھی نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سوائے دنیا کمانے کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا، اور کوئی کام ہی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ آدمی چلے، اپنا جو فرائض ہے وہ بھی ادا کرے، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، انہماک اور دن رات اس میں لگے رہنے سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو. بس اعتدال، کیونکہ پرندوں کی یہ آمد و رفت صبح و شام کی یہ بھی صحیح ہے، جد و جہد ہے طلب معاش میں. تو جس طرح وہ جد و جہد کرتے ہیں تم بھی کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ کرو، اور حلال اور جائز طریقے سے کرو، اس کے ناجائز طریقوں میں مبتلا ہونے سے بچو. دوسری حدیث اسی کہ اسی سے موضوع سے متعلق قریب قریب ہے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ سہل البیع سہل الشراء سہل القضاء سہل الاقتضاء. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو بیچنے میں بھی نرم ہو، خریدنے میں بھی نرم ہو، دوسرے کا حق دینے میں بھی نرم ہو، دوسرے سے حق وصول کرنے میں بھی نرم ہو. چار چیزوں کی نرمی بیان کرنا، بیچنے میں نرم، خریدنے میں نرم، اپنا دوسرے کا حق دینے میں نرم، اپنا حق وصول کرنے میں نرم. بیچنے میں نرم کے کیا معنی؟ بیچنے میں نرم کے معنی یہ کہ جب بیچنے بیٹھا تو یہ قسم کھا کے نہ بیٹھے کہ پیسے پیسے میں جان دوں گا. کوئی آدمی آ گیا، وہ کچھ کم کرانا چاہتا ہے، تھوڑا بہت کم کرنے کی گنجائش رکھے، اور یہ نہ ہو کہ صاحب نہیں، ایک ایک پیسہ جب تک میرے مطلب کا حاصل نہیں ہو ویسے تک نہیں بیچوں. یہ سوچ کر بھائی اللہ کا بندہ آیا ہے، ضرورت مند ہے، اور کچھ پیسے میں رعایت کرانا چاہ رہا ہے، چلو کر دو. یہ ہے نرم بیچنے، بیچنے میں نرم کی رعایت کر دی. یہ نہیں کہ صاحب قسم کھا بیٹھا ہے کہ کوئی رعایت نہیں کرنی کسی کی بھی. تو جب اس واسطے رعایت کرے گا کہ اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، چلو اس کے ساتھ رعایت کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا. یہ بیچنے والا، یہ نہ سوچے کہ بھائی بیچنے والا جو ہے نا تاجر، آج تاجر اس کو کہتے ہیں، تاجر کی جو صفت ہے وہ یہ ہے آج کل کی اصطلاح میں کہ وہ جس طرح ہو سکے کھال کھینچے دوسرے، جس طرح ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے. مسلمان تاجر کی یہ خصوصیت نہیں. مسلمان تاجر کا کام یہ ہے کہ بھائی میں تو ایک اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے میرے ذمے جو حقوق ہیں ان کی بجاوری کے لیے یہاں پر تجارت کر رہا ہوں اور میرے ضروریات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری فرما رہے ہیں. اگر المخلوق خدا کا کچھ فائدہ کر دوں تو آخرت میں جو مجھے اجر ملنے والا ہے وہ یہاں کے چند ٹکوں کے مقابلے میں ہزار گنا بہتر. دیکھو میں سن سب سے دوسری بات سن 1963 میں سعودی عرب گیا, اس وقت ہوش کے عالم میں پہلی بار جانا ہوا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے الحال صاحب کے ساتھ 1951 میں حاضری کی سہارتا فرمائی, اس وقت 9-10 سال عمر تھی. اور اس کے بعد پھر پہلی بار حاضری ہوئی 1963 میں. اس وقت 1963 میں اور آج میں بھی اگر آدمی دیکھتے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے ماحول میں. اس وقت کا نقشہ آج جا کر اس کی پرچھائیں بھی نظر نہیں آتی تھیں جو 1963 میں منظر مناظر دیکھے تھے. تو وہاں مجھے ایک صاحب نے جو وہیں پر مقیم تھے مکہ مکرمہ, انہوں نے اپنا قصہ سنا اسی زمانے کا. کہنے لگے کہ یہاں یہ عالم ہے لوگوں کا کہ میں ایک مرتبہ سوق مدعا جو مکہ مکرمہ میں جو مستقب بازار ہے اس میں کپڑے وپڑے کی دکان تھی, تو کپڑا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا. ایک کپڑا پسند آ گیا اور میں نے اس سے دام پوچھے, دام بھی مناسب معلوم ہوئے. میں نے کہا بھائی دے دو, جتنا میں نے مطلوب تھا اتنا اس سے کہہ دیا کہ کار. تو اس نے کہا کپڑا پسند ہے کہ جی, دام ٹھیک ہے کہ ٹھیک. ایسا کریں کہ آپ یہ برابر سامنے جو میرے دکان ہے یہاں پر چلے جائیں اور وہاں سے یہ کپڑا آپ لے لیں, اسے دام میں مل جائے گا. ہمیں معاملہ تمہارے سے ہوا, وہاں کیوں جاؤں, اس سے جا کے کیوں؟ تو بھائی اس سے آپ کو کیا غرض؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کپڑا چاہیے, یہی کپڑا چاہیے, اسی دام میں چاہیے, مل جائے گا آپ کو, جا کے لے لیجیے وہاں سے. میں نے میں تو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا, پتہ نہیں وہ دام پہ دے نہ دے. نہیں میں گارنٹی دیتا ہوں دے دے گا آپ کو یہ دام. اے نہیں, جب تک مجھے بتا پہلے تم کیوں نہیں دے. اس نے جب بہت ضد کی تو کہا کہ بھائی تمہیں اس سے کیا غرض, کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں, جاؤ لے لو. کہا نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں ادھر دوپہر کا وقت ہے, وہ 11:30 بجے کا وقت ہے, صبح سے میرے پاس 8-10 گاہک آ چکے ہیں, میری اچھی خاصی بکری ہو چکی. یہ میرا ساتھی جو سامنے بیٹھا ہے میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا, اس کے بعد صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا, تو اس واسطے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی کپڑا موجود ہے تم جا کے وہاں سے خرید لو, اس کی بھی بکری ہو جائے گی بیچارے کی. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا. ہندوستان سے گیا تھا, پھر ہندوستان پاکستان سے گیا تھا, اس بات کے سن کے حیران رہ گیا کہ یہ تاجر ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا تھا. اپنے گاہک کو کاٹ کر دوسرے گاہک دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا بھلا ہو. یہ ہے سہل بھیا, بیچنے میں نرم. یہ مسلمان تاجر کے معاشرے کی ایک جھلک ہے جو مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں 1400 سال کے بعد اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. تو 1400 سال پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے یا جب خلفائے راشدین کا زمانہ تھا, اس وقت کیا عالم ہوگا مسلمان تاجر کا, اس کا بندہ زیادہ یہ پتا. تو یہ نہیں کہ وہ تاجر اس لیے ہے کہ وہ کھال کھینچنے کے لیے بیٹھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تجوری بھرنی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ میں بھائی یہ جو تجارت کر رہا ہوں یہ بھی اللہ نے میرے ذمے ایک حق عائد کیا ہے, وہ کر رہا ہوں. میرے نفس کا, میرے بیوی کا, میرے بچوں کا, اس کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اگر دوسرے کا بھلا ہو جائے, کچھ پیسوں میں کمی ہو جائے تو پرواہ. آخرت میں جو ملنے والا ہے نا وہ ان 10 روپے کے مقابلے میں 20 روپے کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ بہتر. یہ ہے سہل البیت. فرمایا سہل شراء. اسی طرح خریداری میں بھی نرم, خریداری میں نرم کے کیا معنی, خریداری میں نرم کے معنی یہ کہ بھائی ایک چیز خریدنے اب پیسے پیسے پر جان دینے کی فکر میں, اگر کم نہ کرایا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نقصان کیا یا خریداری کا حق ادا ہے. ارے بھائی چلو زیادہ تر یہی ہے نا کہ ایک روپیہ دو روپیہ تمہارے زیادہ نکل گئے, لیکن یہ فضول کی جھٹکٹ اور یہ بحث مباحثہ دکاندار کے ساتھ چلو ضرور کم کرو, اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ضرور کم کرو ہر قیمت. یہ دباؤ ڈالنا اور بہت زیادہ فضول کی جھٹکٹ کرنا اپنا بھی وقت خراب کرے اور سبھی کرے. ارے بھائی اگر تمہارے اس میں دائرے میں آتا ہے لینا لے لو, نہیں آتا مطلب چلے جاؤ, بحث مباحثہ زیادہ کرنے کی حاجت نہیں, اور اس کے نتیجے میں تمہیں اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی طاقت نہیں پاتی. اس کا پھر آخر فرق کرو, اگر تم نے بہت ہی دباؤ ڈالا, بہت دباؤ ڈالا, بہت دباؤ ڈالا, یہاں تک کہ بےچارا رچ ہو کے مجبور ہو کے اسے دے دیا کم قیمت, دل اندر سے دکھتا رہا اس کا کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ دینے کو, مگر یہ پیچھے پڑ گیا آج یہ ڈلتا ہی نہیں کسی قیمت. تو اگر فرض کرو کہ دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے قیمت کم کر دی تو وہ قیمت کی کمی تمہارے لیے حلال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. اگر مجبور ہو کر تمہارے اصرار سے مجبور ہو کر دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے کمی کر بھی دی تو حلال نہیں تمہارے لیے, وہ کمی حلال ہے, اور جب حلال نہیں تو برکت بھی نہیں ہوگی. اس کے برخلاف اگر تم نے بھائی دو دو چار مرتبہ کم کرا کے دیکھ لو, اگر نہیں تمہارا دل چاہتا اتنی قیمت میں خریدنے کو مت خریدو, جاؤ چھٹی کرو. باقی بحث مباحثہ اور اس کے اوپر دباؤ ڈالنا یہ اسلامی اخلاق کا تقاضا نہیں. سہل الشراء خریداری میں نرم, کیونکہ یہ عادت بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ یہ بھاؤتاؤ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ لامتنائی, اور اس لامتنائی سلسلے کی وجہ سے دکاندار بھی سمجھ گیا وہ 10 گنی قیمت پہلے بتائے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ کم ہو ہوا کے پھر بھی پڑتا کھا جائے, تو مزاج ایسا بنے. پہلے زمانے میں جو ہم میں سعودی عربی کی بات کرتا ہوں, وہاں جب جایا کرتے تھے تو کبھی یہاں سوال ہی نہیں تھا یہ بھاؤتاؤ کا, وہ کہہ دیا اس نے تو ہو گیا, وہ اسے کم جاتی کا سوال نہیں تھا. اب ماشاءاللہ ہماری پاکستانی مخلوق پہنچ گئی وہاں, تو اس نے یہ مزاج بنا دیا کہ اب کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کتنی کتنا اصل قیمت کیا ہے اور کتنی قیمت پر وہ دے رہا ہے, لیکن اصل جو مطلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ آدمی نرم ہو, دینے میں بھی نرم لینے میں بھی نرم, اور زیادہ بحث و بحثہ نہ کرے, پیسے پیسے پر جان دینے کی فکر نہ. پھر ایک تو ہوتا ہے بیچارہ غریب محتاج, وہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جا کر کہ بھی میرے پاس تو اتنے ہی ہیں کہ میں دے سکوں دے دو, لیکن اچھا خاصا دولت مند آدمی ہے, امیر آدمی ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, اور اگر ایک دو روپیہ فرض کرو زیادہ چلا بھی گیا تیرا اور فضول کی جھک جھک سے بچ گیا, بحث و باسے سے بچ گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا انعام تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ. اس کی فکر کرو, نہیں ہے کہ بہت ضائع کرنا. آگے فرمایا دوسرے کا حق دینے میں نرم, اپنے اوپر حق واجب ہے, کسی کا قرضہ لے لیا مثلا تو کوشش اس کوشش میں ہے کہ جلدی سے جلدی جس طرح ہو سکے یا قرضہ میں اس کا ادا کر دوں, چاہے اس کی طرف سے مطالبہ نہ ہو, لیکن میں کسی یا کسی طرح جلدی سے جلدی اس کا حق ادا کر دوں. یہ سہل القضاء. اور چوتھا بتایا کہ اپنا حق وصول کرنے میں نہ, میرا حق دوسرے کے ذمہ واجب ہے, قرضہ ہے تو اس کے وصول کرنے میں نرم, یعنی یہ نہیں کہ اس کے لیے بلائے بے درما بنا ہوا ہے صبح شام, بلکہ حالات کو دیکھے اگر وہ اس بیچارے کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کو تھوڑی مہلت دے دی, یہ نہیں کہ اس کے اوپر گربان پکڑ کے کھڑا ہے ہر وقت. سہل القضاء. تو خلاصہ کیا کہ اس کا اگر دیکھو یہ حدیث جو ہے کہ بھائی بیچتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرو, خریدتے وقت بھی کرو, اپنا حق دوسرے کا حق دیتے ہوئے بھی اور اپنا حق وصول کرتے ہوئے بھی. تو ہاں سے اس کا کیا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے جو روپے پیسے ہیں یہ تو کوئی حقیقت رکھتے نہیں, دو چار روپے اگر تمہارے زیادہ چلے گئے یا تمہارے پاس کم آ گئے تو بھول بھی جاؤ گے اس سے بھی بیشی کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں وہ بڑی نعمت ہے. کیا نعمت ہے سنو, دوسری حدیث میں آتا ہے, اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے, حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک صاحب تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوئے, ان کے نام اعمال میں نیکیاں ویکیاں کوئی خاص زیادہ نہیں تھی, اللہ بچائے آزاد قسم کے آدمی تھے, گناہ ہونا بھی تھے نام اعمال میں کافی. تو جب ان کا نام اعمال پیش ہوا, نیکیوں کا معاملہ آیا, تو اللہ تعالی کے سامنے ان کے نیکیوں میں ایک یہ نیکی ذکر کی گئی. تو ویسے تو یہ کچھ عبادت وبادت کو خاص زیادہ نہیں کرتے تھے, لیکن ان میں ایک وقت یہ تھا کہ جب کسی دوسرے شخص کے اوپر ان کا قرضہ واجب ہوتا اور یہ دیکھتے کہ اس کے قرضہ ادا کرنے میں اس کو دقت اور پریشانی لاحق ہوگی تو یہ کہنے کو چلو چھوڑو بیچارہ پریشان ہوگا, لہذا یا تو معاف کر دیتے یا مہلت دے دیتے یا سبق دے دینا بعد میں یا معافی کر دیتے. تو یہ اپنے جو مقروض لوگ ہیں ان کو یا تو معاف کر دیتے تھے یا مہلت دے دیا کرتے تھے, یہ ان کی نیکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا, میرے بندوں کے قرضے معاف کیا کرتا تھا, جب یہ مخلوق میری مخلوق ہو کر میرے بندوں کے قرضے معاف کرتا تھا, میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا, تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کروں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چونکہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا لہذا آج میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس واسطے جنت میں چلا جائے گا اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا اپنے حقوق وصول کرنے میں اور اپنے قرضے دوسروں کو معافی کا معاملہ کر دیا کرتا تھا, اس لیے مغفرت ہو جائے گی. یہ بھائی یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا باب ہے, معاف کر دینا, نرمی کا برتاؤ کرنا, حلم کا برتاؤ کرنا, دوسرے کا آپ کو معاف کر دینا. اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھنے کی حدیث بلکہ لوح دل پر نقش کرنے کی, فرمایا انا زائم ببیت فی وسط الجنہ, ایسے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کم اعمال کے بارے میں منقول ہے. فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی. چلو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی. یہ گارنٹی میری تمہاری نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس گارنٹی میں کوئی احتمال پورا نہ ہونے کا ممکن ہی نہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی. کس کو؟ فرمایا لمن ترک المراء وهو محق, اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ. حق پر تھا اور اگر چاہتا تو اپنا حق وصول کر لیتا, لیکن یہ سوچا کہ بھئی حق وصول کرنے کے لیے جھگڑا کرنا پڑے گا, مقدمہ بازی کرنی پڑے گی, لڑائی جھگڑا ہوگا, بات بڑھے گی, چلو چھوڑ کے الگ. اللہ کے لیے چھوڑ دیا جھگڑا باوجود حق پر ہونے. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شخص کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں, گارنٹی لیتا ہوں. اب بتاؤ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی؟ اپنا حق آدمی چھوڑ دے اللہ کے لیے. تو یہ معمولی بات نہیں, اور یہ در حقیقت اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا ایک اہم باب ہے کہ پیسے پیسے پہ جان دینے کے بجائے انسان اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دے اور دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے, عفو و درگزر کا معاملہ کرے. ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب کا لفظ ہم جب بولتے ہیں نا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب ہم بولتے ہیں تو بہت محدود چیزوں کا تصور ذہن میں ہوتا ہے. سنت کے معنی جب ہم سنت, بھائی سنت کا متبع سنت کس کو کہتے ہیں؟ متبع سنت کہ بھائی وہ داڑھی رکھتا ہو ہے جی, اور ٹخنوں سے اونچے اس کا زیر جامع ہو, اور نماز روزے کا پابند ہو, اور مسجد میں جاتا ہے دائیں پاؤں رکھتا ہے, باؤں پاؤں بھرے نکالتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ چند چیزوں کا ذہن میں تصور آتا ہے. بے شک یہ سنتیں ہیں, بڑی بڑی زبردست سنتیں ہیں اور بابر کا سنتیں ہیں, اور ان سب کا اہتمام ضروری ہے, لیکن ذرا دل پر دل ٹٹول کے بتاؤ کہ متبع سنت کا جب لفظ بولتے ہو تو کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جھگڑا چھوڑنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی اتباع سنت کا حصہ ہے؟ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ بھی اتباع سنت کا حصہ ہے؟ اور خریدتے وقت اور بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرنا یہ بھی اتباع سنت کا حصہ ہے؟ یہ خیال شاذ و نادر کسی اللہ کے بندے کو آتا ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق دین سے آئی نہیں, سنت سے آئی نہیں. حالانکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہم ترین باب ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی, اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہیں. نرم ہم نے آپ کو نرم بنایا, نرمی کا معاملہ کرنے والا بنایا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے ایک دل سے بھاگ کھڑے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. تو آپ کی سنت اور سیرت کا اہم باب ہے نرمی, نرم خوئی, عفو و درگزر, حلم, دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ. یہ سارا کا سارا سرکار دوارا سے اتباع سنت کا حصہ ہے. مگر اتباع سنت کا لفظ ہم بولتے ہیں آج کل عام طور سے تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی. چند چیزوں کا نام رکھے اتباع سنت, اتباع سنت کا یہ حصہ. آپ نے دعا فرمائی اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم, اے اللہ مجھے علم کی عزت سے مجھے عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے, نرم خوئی کی, لوگوں کے ساتھ نرمی کا بتاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی برے آدمی کے لیے ذرا لفظ سخت استعمال کر لیا, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سخت لفظ استعمال نہیں کر, اور پھر فرمایا کہ ماں دخل الرزق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ, نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اس کو زینت بخشے گی, اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے گی اس کو عیب دار بنائے گی. یہ سرکار دوران کا رویہ تھا. تو بھائی اپنے صبح سے شام تک کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے نرمی کا معاملہ کرو اللہ کے مخلوق کے ساتھ, نرمی کا برتاؤ کرو. جتنی مرتبہ نرمی کا برتاؤ کرو گے اتباع سنت کا ثواب حاصل ہوگا. اس لیے کہ اتباع سنت کی نیت سے کر رہے اس کا ثواب حاصل ہوگا, اور اس کے بدلے میں انشاءاللہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب جو میری مخلوق کے ساتھ نرمی کرتا ہے میں اس کے ساتھ آخرت میں نرمی کروں. اتباع سنت کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ابتسم كرم رحمتك هماري تمام غرامكم وعافنا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہم اسی طرح سے بچلنے کی توفیق عطا فرما, یا احمد الرحمین ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے, ہر طرح کے فساد سے, حادثات و سانحات سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والے, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا احمد الرحمین تمام حاضرین و حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما, جو مشکلات سے دوچار ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا احمد الرحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی سجیوی مرادوں کو پورا فرما. یہ دو صاحبان نے پرچے بھیجے ہیں عبدالستار خان صاحب اور اقبال احمد صاحب, دونوں بیمار ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ان دونوں کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے اس مجمع میں اور اس مجمع کے متعلقین میں اور لوگ بھی جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ فرما. یا اللہ ان کو صحت و کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.